السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں گل رخ۔ آج کے اس پروگرام میں بات ہم کریں گے سب سے پہلے پاکستان کی سیاست پہ، میاں نواز شریف، ان کی وزارت عظمیٰ سے ان کی نااہلی کے فیصلے کے بعد جس طرح سے سیاسی حالات جو رخ اختیار کر رہے ہیں، جو مختلف سطحوں پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ان کا ہم جائزہ لیں گے، تجزیہ لیں گے اپنے مہمانوں سے۔ اور پروگرام کا جو ہمارا دوسرا حصہ ہے اس میں گفتگو ہوگی پاکستان کے اندر ایک بار پھر خواتین کے حقوق کے پس منظر میں، اور واقعہ ایک بار پھر زبردستی شادی کا ہے، اور وہ بھی ایک ذاتی ایسے معاملے میں جس میں ایک مرد جو ہے وہ بنیادی طور پہ قانون کی، سماج کی روایات کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن اس کی قیمت ایک کم عمر لڑکی کو ادا کرنا پڑتی ہے۔ ایک ریپ کیس کی سیٹلمنٹ کے لیے، تصفیہ کے لیے کم عمر لڑکی کی شادی کر دی گئی مخالفین کے ساتھ۔ پروگرام کا ہمارا آخری حصہ، اس میں ذرا جائزہ لیں گے کہ شمالی کوریا کا جو میزائل پروگرام ہے وہ کتنا خطرناک ہے، چین کے اوپر کیا آبلیگیشنز ہیں، امریکہ اس سے کیا توقعات رکھتا ہے، اور صدر ٹرمپ کس بنیاد پہ چین کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ وہ شمالی کوریا کو اپنے میزائل پروگرام کی لانچ میں روکنے میں ناکام رہا ہے۔ یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں۔ چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک فیصلہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے دیا، جو پرائم منسٹر میاں نواز شریف ان کی پیناما کیس کے اندر ان کے بچوں کی املاک، ان کی پراپرٹیز، اس کو جو ٹریس کرتے کرتے اور منی لانڈرنگ اس کا کھوج لگاتے لگاتے الٹیمیٹلی جس پہ وہ فیصلہ دیا گیا۔ فیصلے میں اگرچہ اور بھی بہت سارے پہلوؤں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو چیز مسلم لیگ نواز اور ان کے قائدین جس کو نمایاں کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہمیں ایک ایسی تنخواہ کے اوپر نائل کیا گیا ہے جو ہم نے لی بھی نہیں ہے۔ بظاہر عوامی سطح کے اوپر یہ نیریٹو، یہ بیانیہ جو ہے وہ مقبول ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، سوشل میڈیا اسی بیانیے کے ساتھ بھرا پڑا ہے۔ عدالت کا یہ فیصلہ، اس کے تکنیکی جو زاویے ہیں اس پہ بھی ہم نے بات کی آسمہ جہانگیر صاحبہ سے، سینئر قانون دان، سابق سربراہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل اینگلز باقی پارٹیوں سے آ رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے، اور پھر انڈیپینڈنٹ انالیسس کے لیے اپنے مہمانوں کے پاس جائیں گے۔ سب سے پہلے خواجہ سعد رفیق، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں اور پچھلی کیبینہ میں وہ ریلوے منسٹر بھی تھے، انہوں نے کچھ دیر پہلے پریس بریفنگ دی ہے، اسی نقطے کو کس طرح سے انہوں نے اجاگر کیا ہے۔
آج جب ہم کھڑے ہیں یہاں پر اور ملک کے منتخب وزیر اعظم کو ایک آنریبل 5 ممبرز بینچ نے ڈسکوالیفائی کر دیا ہے، تو سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن کس بنیاد پہ ہوئی ہے؟ کیا یہ منی لانڈرنگ پہ ہوئی ہے؟ جی نہیں۔ کیا یہ کرپشن پہ ہوئی ہے؟ جی نہیں۔ کیا یہ بیرون ملک کسی جائیداد کے نتیجے میں ہوئی ہے؟ جی نہیں۔ کیا یہ اپنے عہدے کے ناجائز استعمال کے نتیجے میں ہوئی ہے؟ جی نہیں۔ تو پھر 20 کروڑ کے ملک میں کروڑوں ووٹ لینے والے، ملک کو ایٹمی پاکستان بنانے والے وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کیوں کیا گیا ہے؟ یہ سوال ہے جو ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے، ہمارے مخالفین کے ذہن میں بھی ہے، جو ہمیں پسند نہیں کرتے ان کے ذہن میں بھی ہے، جو مسلم لیگی سوچ نہیں رکھتے اور آزاد سوچ رکھتے ہیں ان کے ذہن میں بھی ہے، جو ایک آزاد سوچ رکھتے ہیں ان کی بات بھی سامنے آئی۔ یہ سب لوگ اور بہت سے ریٹائرڈ جج صاحبان تواتر سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے اس ملک میں اثاثے کی ایک نئی تعریف کر دی ہے کہ ایک تنخواہ جو آپ کو اپنے بیٹے کی کمپنی سے ملنی تھی 10,000 درہم، 2-2.5 لاکھ بنتے ہیں شاید، وہ تنخواہ آپ نے لی تو نہیں مگر آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ مجھے مل سکتی ہے، اس لیے آپ نااہل ہیں۔ تو منی لانڈرنگ کدھر گئی؟ پاناما پیپرز کی آف شور کمپنیز کدھر گئیں؟ کرپشن کے الزامات کدھر گئے؟ کیا یہ ہے وہ جس کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا؟
جی سامعین، خواجہ سعد رفیق تھے اور انہوں نے اس پر کافی طویل یہ پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں کئی سوالات اٹھائے ہیں انہوں نے، اور اس معاملے کو بھی انہوں نے اجاگر کیا ہے کہ عمران خان کا جو انٹرویو جس میں ایک جو جسٹس ہیں جو اس بینچ کا حصہ بھی تھے، ان کو عمران خان کا یہ کوٹ کرنا، ان کا حوالہ دینا کہ جب ان کی پٹیشن ایکسیپٹ نہیں کی گئی اور پھر وہ سڑکوں پہ تھے تو انہیں کال آئی جس میں یہ کہا گیا کہ آپ مقدمہ عدالت میں لائیں، تو اس ریفرنس میں یہ سوال بنیادی طور پہ اسٹیبلش کیا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کیا یہ پہلے سے کوئی طے شدہ فیصلہ تھا۔ لیکن دوسری جانب جو کچھ ماہرین قوانین اور سیاسی امور کے ماہرین، وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو بنیادی قضیہ تھا اس میں میاں نواز شریف اور ان کا خاندان اپنے منی ٹریل، اپنی معاملات کی شفافیت وہ واضح کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ صرف اس ایک نقطے کے گرد نہیں تھا بلکہ کافی اس کے اندر نکات ہیں، لیکن صرف اس ایک کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ اور مزید یہ کہ جہاں جہاں معاملات زیادہ تسلی کے ساتھ اور زیادہ کہنا چاہیے کلیئرٹی کے ساتھ سامنے نہیں آئے، اسی کی شفافیت کے لیے ٹرائل کے لیے اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب عدالت بھجوائے گئے ہیں. یہ دوسری طرف کا ورژن ہے. اب اس کے بعد بہرحال یہ فیصلہ ہو چکا ہے, اب پولیٹیکل کافی میدان سرگرم نظر آتا ہے, گرم نظر آتا ہے. سیاسی جماعتیں وہاں پہ ان کی قیادت جو ہے وہ مصروف عمل ہے. تحریک انصاف اس وقت اسلام آباد میں شکرانے کے نام کے اوپر ایک پولیٹیکل گیدرنگ کیے ہوئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, انہوں نے بھی ایک تقریب سے خطاب کیا اور اس میں آخر میں انہوں نے اس بات پہ فوکس کیا, اس عدالت کے فیصلے کے اوپر بھی اپنی رائے دی. کیا کہتے ہیں آئیے سنتے ہیں, انگریزی میں وہ آپ سنیں گے اور اس کے بعد میں اس کا مختصر ترجمہ اپنے سامعین کے لیے رکھوں گا.
The disqualification of Prime Minister Nawaz Sharif by the Supreme Court of Pakistan. The judgment by the Supreme Court requires adherence by us all. However, we must also strive to address the ailment and not the symptom. The Pakistan People's Party believes that accountability must be impartial and exhaustive and seeks to do so by introducing legislation for across-the-board accountability. It is time for us all to put Pakistan first and ourselves later. If that means sacrificing for the greater good, then be it. Sadly, Prime Minister Nawaz Sharif did not share this sentiment. However, I must categorically say that his removal poses no threat to either the parliament or to the democracy for which we have made innumerable sacrifices. Thank you very much.
بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ رہے تھے. مختصر یہ بتاتا چلوں کہ نااہلی کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر مکمل طور پہ اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کی ضرورت ہے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو علامتیں ہیں سسٹم کے اندر صرف ان کو نہیں بلکہ جو بنیادی بیماریاں ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جانا چاہیے, ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. احتساب اکاؤنٹیبلٹی تمام کی ہونی چاہیے اور اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے, یعنی صرف وہ نواز شریف صاحب یا ان کی فیملی کے اوپر نہیں ہو بلکہ تمام پارٹیوں کے لیے ہونا چاہیے, اور اس ریفرنس میں اگر قانون سازی کی ضرورت ہے تو وہ بھی کی جانی چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل واضح انداز میں یہ کہنا چاہوں گا, کھل کے کہنا چاہوں گا کہ میاں نواز شریف ان کی نااہلی سے نہ تو اس پارلیمنٹ اور جمہوریت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے جس کے لیے ہم نے بہت زیادہ اور ہمارے خاندان نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. یہ ان کا ورژن تھا. اب تھوڑا قانونی اور کچھ سیاسی پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں. آسمہ جہانگیر صاحبہ سینئر قانوندان ہیں, سابق صدر ہیں پریزیڈنٹ بار ایسوسی ایشن کی, اور ایک بڑا نام ہے اپنے پولیٹیکل انالیسز میں یا اپنے لیگل اپنی رائے کے اندر کافی بلنٹ ہیں. ان سے ہم نے بات کی ہے, آئیے سنتے ہیں. آسمہ جہانگیر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالا. وزیر اعظم یا نواز شریف ان کی نااہلی کا فیصلہ, اس پہ کئی حوالوں سے بحث ہو رہی ہے, لیکن جو بیانیہ مسلم لیگ نواز کے رہنما اسٹیبلش کر رہے ہیں اور بظاہر لگ رہا ہے کہ اس کو لوگ بائی بھی کر رہے ہیں, وہ یہ کہ مقدمہ یا اس کی لینڈسکیپ تو بڑی تھی لیکن جس چیز پہ فارغ کیا گیا وہ اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے کا قضیہ ہے. آپ بحیثیت قانوندان اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ظاہر ہے آپ اس سوسائٹی کا حصہ بھی ہیں اور ایک شہری کی حیثیت سے بھی آپ کے لیے اس میں کیا کنسرنز ہیں؟
دیکھیں میں تو ویسے یہ جو 62-65 کے اندر یہ جو شکے ہیں کہ امین اور صادق ہو کوئی, میں تو اس سے آج سے نہیں ہمیشہ سے ڈس ایگری کرتی ہوں اور ریکارڈ پہ ہوں اس ڈس ایگریمنٹ پہ, کیونکہ یہ عدالتوں کو پھر اتنی وائڈ کینوس دیتا ہے کہ وہ کسی کو بھی کسی وقت ڈسکوالیفائی کر دیں. ظاہر ہے اس ججمنٹ کے ساتھ نہ قانونی طور پہ میں اگری کر سکتی ہوں, اس لیے کیونکہ اول تو 184(3) میں یہ کبھی فیصلے ہوئے نہیں ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی فیصلے میں وہ ہوئے ہیں جو کہ بالکل بندے نے خود ایڈمٹ کر لیا ہو, تاکہ میں یہ ڈگری نہیں تھی اور تب فیصلے یہ ہوئے ہیں, مگر 184(3) میں اس طرح نہیں ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ججمنٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ اب نیب میں جائے اور اس کی جو سپرداری ہے وہ ایک جج سپریم کورٹ کا کرے گا, جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ کبھی کہیں نہیں ہوتا, صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, کیونکہ اگر سپوزنگ میں نیب کی عدالت میں ہار جاتی ہوں تو مجھے سپریم کورٹ ایونچولی جانا ہے, تو اگر انہی کی سپرویژن ہے تو میں پھر کہاں جاؤں گی؟ تو یہ ایک ایکسیپشنل ججمنٹ ہے جس سے کوئی قانوندان جس نے پڑھا ہو کانسٹیٹیوشن اور ڈیو پروسیس کے تقاضے اس سے نہیں اگری کر سکتا.
صحیح. لیکن بالکل آپ کا ایک بنیادی اور اصولی موقف 62-63 کے ریفرنس میں رہا ہے, لیکن اس کے کاؤنٹر ایک جو آرگیومنٹ دیا جاتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی شکل میں پوری دنیا میں موجود ہے. وہاں پہ بھی اگر امریکہ کے اندر بھی پریزیڈنٹ کلنٹن اپنے ذاتی معاملات کے اندر بھی اگر دروغ گوئی سے کام لیتے ہیں تو ان کو امپیچمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سو اس کی کوئی نہ کوئی شکل ہونی چاہیے, اس کو تھوڑا واضح ہونا چاہیے, یا بالکل اس کا ختم کر دیا جانا ضروری تھا, اور اگر وہ بھی نہیں ہوا تو اس میں بھی موجودہ حکمران جماعت اور پچھلی حکمران جماعت اور سارے جو جمہوریت کے اوپر اتفاق کرتے ہیں وہ کس حد تک ذمہ دار ہیں؟
دیکھیں بات یوں ہے کہ لوگوں کو شاید غلط فہمی ہے کہ 62 اور 63 آئین میں پہلے نہیں تھا, یہ 73 کے آئین میں موجود تھا.
صحیح.
مگر اس کے اندر جو پابندیاں تھیں وہ اس قسم کی تھیں جو کہ اوبجیکٹیو پابندیاں ہوتی ہیں کہ کوئی اگر کنوکشن ہو جائے کسی کی, مورل ٹرپیٹیوڈ ہو جائے, ان ساؤنڈ مائنڈ ہو جائے, اس قسم کی پابندیاں ہوتی ہیں جو دنیا بھر میں پابندیاں ہیں. اور امپیچمنٹ جو ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ خود کرتی ہے. امپیچمنٹ کے اور لوازمات ہوتے ہیں اور عدالتوں کا ایک لیگل گراؤنڈ پہ جا کے دیکھنا اور اس کو واضح کرنا اور انٹرپریٹ کرنا کہ صادق اور امین کیا ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اور اگر جتنا بھی وہ نیرو کریں گے اس کی انٹرپریٹیشن تو میں سمجھتی ہوں کہ اس انٹرپریٹیشن میں کوئی آ نہیں سکتا.
صحیح. آسما صاحبہ یہ بتائیں کہ ابھی اس وقت جو سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کے حامی لوگ ہیں وہ اٹھا رہے ہیں, اور ایک ویڈیو بھی وائرل کر رہی ہے جو عمران خان کا انٹرویو ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے نام لے کے کہ فلاں جج نے ٹیلی فون کیا کہ آپ احتجاج کے بجائے ہماری طرف آئیں. سو کیا ایسے یہ تاثر لینا درست ہے جیسا کہ لیا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ عدالت تو پہلے سے فیصلہ کر کے بیٹھی تھی, اور اس کو عدالت اپنے آپ کو کیسے ڈیفینڈ کرے گی؟ کوئی میکنزم, کوئی طریقہ کار موجود ہے؟ مجھے تو اندازہ نہیں ہے کہ عدالتیں کیسے ریسپونڈ کیا کرتی ہیں.
دیکھیں بات یوں ہے کہ میں تو بڑی حیران خود وہ دیکھ کے ہوئی کہ ایک سیاستدان کا اگر ایسا ہوا بھی ہے کہہ دینا پبلکلی تو بالکل لگتا ہے کہ بالکل سیاستدان, میں عقل پہ حیران ہی ہو سکتا ہے انسان کیا کہہ سکتی ہوں, مگر یہ آیا تو صحیح نا, یہ پلے کیا نا ٹی وی نے کیا, اور یہ بڑی ایک تشویشناک بات ہے.
صحیح.
اس لیے کیونکہ جو پہلے ہی لوگ دیکھ رہے تھے کہ اس پورے پروسیس میں فنگر پرنٹس ہیں اسٹیبلشمنٹ کے نظر آتے ہیں, اب وہ بات جو ہے وہ بالکل ان کو پختہ نظر آئے گی یا اس کو کنفرم کر دیا خود ہی.
تو اس کا مطلب پھر تو عدالت کی یا جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ بھی کمپرومائز ہے اگر کہیں سے بھی انفلوئنس لے تو.
دیکھیں وہ تو معذرت کے ساتھ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, بڑے ادب سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ حد تک ہوئی ہے. دیکھیں نا پہلے یہ پٹیشن گئی نہیں لی, پھر لے لی, پہلے کیوں نہیں لی اور پھر کیوں لی؟ دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ نے لے لی تو آپ یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کا مینٹینبلٹی پہ, کیونکہ دونوں پارٹیوں نے کہا ہم اس پہ نہیں جاتے ہیں تو چلیں اس کو چھوڑ دیں. یہ تو عدالت کو خود بھی تو دیکھتی ہے نا مینٹینبلٹی کا سوال.
چلو اب تو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے نا عدالت, اصولن تو ظاہر حکومتوں کو ہونا چاہیے, ادارے ہونے چاہیے جیسے آپ بات کرتی ہیں, لیکن اگر آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے تو کیا یہیں پہ یہ احتساب کا سلسلہ ختم ہو جائے گا, یا اکاؤنٹیبلٹی فار آل یہ سلسلہ ہم آگے بھی دیکھیں گے جس میں پھر جنرل مشرف بھی ہوں گے, اس میں عمران خان بھی ہوں گے, مختلف لوگ آ سکتے ہیں اس اپنی پکڑ میں یا کم از کم احتساب کے دائرے میں؟
دیکھیں ڈرائیونگ سیٹ میں تو وہ آگے ہیں, مگر وہ موٹر کار سے اتر کے چھکڑے پہ آگے ہیں, کیونکہ پورا ملک اب چھکڑا ہو چکا ہے. یہاں پہ جس قسم کی ڈسٹرپشن ہوئی ہے, چلیں پورا پاکستان نہیں تو ون تھرڈ پاکستان تو اس چیز میں یقین رکھ رہا ہے, غلط یا صحیح, کہ یہ کیس جو ہے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا.
صحیح.
تو پھر وہ آپ کون سی سواری کو ڈرائیو کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہی 60 یہ اپنا 62-63 اپلائی کریں گے باقی سیاستدانوں پہ تب ان کے لیے مشکل ہے, اور اگر نہیں کریں گے تب مشکل ہے.
ٹھیک. ایک اور موازنہ ذرا دیجئے, لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ جی جہاں پہ اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز ہیں, جن جن رہنماؤں کا نام آیا پیناما کے اندر اپنے ایسٹس چھپانے کے اندر وہ خود سے چلے گئے, سو یہ چیز پاکستان میں اگر اس کا اطلاق ہو جاتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی.
دیکھیں چلے جاتے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے, اور میں اس کے ان کے سیاسی فیصلوں کو نہ ڈیفینڈ کرتی ہوں نہ مجھے پتا ہے, مگر جو انہوں نے کہا کہ جی میرا تو نام ہی نہیں تھا, میرے بچوں کا تھا, نمبر ایک. اب کیمرون کا بھی تو آیا تھا, وہ گیا تو نہیں تھا, اس نے کہا میرے باپ کا تھا, اس میں مجھے اتنے صرف ملے, ٹھیک ہے میرا تو نہیں تھا.
جی
تو یہ فیصلہ ان کا ہے, اس کو نہ میں ڈیفینڈ کرتی ہوں نہ میں اس کی ایکسپلینیشن دے سکتی ہوں.
ابھی جو پوسٹ ڈیسیجن فیصلے کیے گئے ہیں نواز شریف صاحب کی جانب سے, دو ایک یعنی بظاہر ایک کہنا چاہیے ڈپوزڈ یا ڈسکوالیفائڈ پرائم منسٹر, دو پرائم منسٹرز کا تعین کر رہا ہے, نامینیٹ کر رہا ہے, اور پھر وہ بھی فیملی کے اندر, اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی آپ خبریں ہیں کہ ایون سی ایم شپ کے لیے وہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہیں, یہ فیصلے کتنے فائدہ مند یا نقصان دہ ہو سکتے ہیں نواز لیگ کے لیے؟
نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ یہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں, اور میں تو خود ڈائنیسٹک پالیٹکس میں نہیں یقین کرتی, مگر افسوس ہے کہ ہمارے اس خطے میں ڈائنیسٹک پالیٹکس ہوتی ہے, اور وہ اس لیے بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے کہ دیکھیں پنجاب میں تو نواز شریف صاحب کے بھائی شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں,
صحیح,
اور یہاں سٹیبلٹی ہے, اب ان کو بھی اکھاڑ کے اوپر لے جائیں گے تاکہ یہاں بھی کوئی ہل جل ہو,
صحیح,
کیونکہ دیکھیں وہاں پہ جب آپ ایک دفعہ پاور سے نکل جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ویوز ہوں گی لوگوں کی, کچھ ادھر جائیں گی کچھ ادھر جائیں گی, کیونکہ یہ تو نہیں کہ جنہوں نے آپ کو نکالا ہے وہ باقیوں کو قابو نہیں کر سکتے ہیں.
صحیح, تو یہ اس کے ریپرکشنز ہیں. بہت شکریہ آسمہ جہانگیر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ نے وائس آف امریکہ سے بات کی.
تھینک یو.
ایک بریک سامعین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ہمارے ساتھ پولیٹیکل انالسٹ موجود ہوں گے, مختلف زاویوں سے ان کا انالیسس, ان کا تجزیہ لیں گے.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں گلرخ, اور بات ہم کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست کے اوپر. آسمان جہانگیر صاحبہ کا تفصیلی انٹرویو آپ نے سنا, اس سے پہلے خواجہ سعد رفیق اور بلاول بھٹو زرداری کا جو پوائنٹ آف ویو ہے, خاص طور پہ پوسٹ ڈیسیجن جو صورتحال ہے اس کے اوپر, وہ آپ رائے لے چکے. اب ذرا انڈیپینڈنٹ انالسٹ کے پاس جاتے ہیں اور مختلف زاویوں پہ بات کرتے ہیں. ایک تو زاویہ پاکستان کی اندرونی سیاست کا ہے, لیکن اندرونی سیاست یا پاکستان کی جو کمٹمنٹس ہیں انٹرنیشنل پلیٹ فارمس کے اوپر, اور خاص طور پہ جو انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں, یا پاکستان کا جو کردار ہے, یا دو تین جو بڑی چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, اس میں یہ سیاسی تبدیلی کیا معنی رکھتی ہے, اس پہ بھی بات ہوگی, اور انٹرنل ایشوز پہ بھی. محید یوسف صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پریزیڈنٹ ہیں ایشیا سینٹر ایٹ یونائٹیڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس, واشنگٹن بیس تھنک ٹینک ہے, لیکن اس وقت پاکستان کے اندر ہونے والی یہ ساری تبدیلیاں براہ راست وہاں پہ پاکستان کے اندر ہوتے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر لکھ بھی رہے ہیں. روزنامہ انگلش ڈیلی ڈان کے اندر ان کے کالم چھپتے ہیں. اے زی ہلالی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, چیئرمین پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ پشاور یونیورسٹی, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. محید, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اس پہ لکھا بھی ہے, میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت ذرا بین الاقوامی منظر نامے میں پاکستان کی اہمیت دو ریفرنسز میں بڑی اہم ہے, ایک تو جو وار ہے وار آن ٹیرر, اس میں پاکستان کی بڑی اہمیت ہے, اور دوسرا پاکستان کے اپنے لیے, لیکن ایک انٹرنیشنل اس کا پہلو ہے سی پیک کا. اس تناظر میں یہ جو تبدیلی آ رہی ہے, یہ جو چیلنجز یا جو بظاہر ٹرمائل ہے پولیٹیکل, کیسے امپلیکیٹ کر سکتا ہے پاکستان کے رول کو یا اس کی سیاست کو یا اس کے حالات کو؟
جیسے شکریہ. دیکھیے ابھی قبل از وقت ہے یہ کہنا کہ یہ معاملہ جو ہے نواز شریف صاحب کا جو سیکنگ ہے اس سے کیا اثر پڑے گا اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ. ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب ایک نتھنگ ٹو لوز سچویشن میں آ گئے ہیں انفرادی طور پہ, تو یہ میں بالکل اب توقع کر رہا ہوں کہ جس طرح ان کو یہ 62-63 آرٹیکل جو ہے شک آئین کی, وہ اب اپنے مخالفین پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اسی کو اپلائی کرتے ہوئے اب ایک ٹٹ فور ٹیٹ یہ پٹیشنز کا معاملہ شروع ہو جائے گا کورٹس کے اندر, اور یہ عدالتیں جو ہیں خاص طور پہ سپریم کورٹ, کیونکہ انہوں نے اس کو جواز بناتے ہوئے وزیر اعظم کو نا اہل قرار دیا ہے, اب ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا اپنے آپ کو اس سے باہر رکھنا. تو ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی تو اب آپ کو نظر آئے گی اگلے کچھ ماہ میں. جہاں تک تعلق ہے بین الاقوامی امور اور پاکستان کے تعلقات دنیا سے, وار آن ٹیرر, سی پیک, دیکھیے وار آن ٹیرر امریکہ کا جہاں تک تعلق ہے افغانستان ہندوستان یہ پالیسیز تو پہلے ہی اس پہ پاکستانی فوج کا اثر رسوخ زیادہ تھا سویلین سے, سویلین پہلے بھی اس میں بیک گراؤنڈ پہ تھے, تو اس میں تو مجھے لگتا ہے کچھ زیادہ خاطر خواہ فرق نہیں پڑے گا, بلکہ شاید دنیا بھی اب جب بات کرنا ہے پاکستان سے تو ایک بالکل واضح سا ایک وہ ایکسکیوز ہے کہ اسلام آباد میں تو اتنا انسرٹن انوائرمنٹ ہے کہ کس سے بات کریں, کون امپاورڈ ہے, تو اس لیے فوج سے ہی معاملات جو ہیں ان کو آگے چلاتے ہیں, تو یہ تو بات اس طرف چلی جائے گی جو 90 کی دہائی میں بھی تھی, مشرف صاحب خود آ گئے اس وقت یہ تھی. سی پیک کا معاملہ تھوڑا سا زیادہ گمبھیر ہے, کمپلیکس ہے, کیونکہ اس میں سویلین جو ہیں وہ لیڈ لے رہے تھے.
صحیح.
پاکستان کے پلاننگ منسٹر جو ہیں احسن اقبال صاحب وہ اس کے انچارج تھے, وہ خیر اب واپس بھی اپوائنٹ ہو جائیں گے, لیکن اس وقت سویلین فیئر سارا جو ہے وہ ڈسٹریکٹڈ ہوگا اگلے کچھ سال, کیونکہ پاکستان کی الیکشن کی کیمپین اگلے سال کی گرمیوں میں جو الیکشن ہے وہ آج سے شروع ہو گئی ہے, تو یہ تمام اب معاملہ پولیٹیکل سروائیول پولیٹیکل ایک دوسرے پہ نکتہ چینی اس میں یہ سال گزرے گا.
صحیح.
تو سی پیک کو کیسے سنبھالنا ہے, اس میں فوج کا کیا رول ہوگا, آیا وزیر اعظم اب جو نئے ہیں وہ کوئی ایک اسپیشل انوائی یا کوئی اپوائنٹی بناتے ہیں یا اپنے منسٹر جو ہیں پلاننگ کے ان کو کہتے ہیں کہ آپ صرف اس پہ فوکس کریں, یہ اب دیکھنا ہوگا, کیونکہ چائنیز جو طریقہ ہے کام کرنے کا دوسرے ممالک سے وہ امریکہ سے کافی برعکس ہے, اگر وہاں پہ زیادہ انسٹیبلٹی ہوئی سیاسی طور پہ تو ان کا پیشنس لیول کافی کم ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے, اب وہ دیکھنا ہوگا کیسے مینج کرتے ہیں, اس میں کافی رکاوٹیں آ سکتی ہیں اگر پولیٹیکل اسپیس کو میچورلی ہینڈل نہ کیا گیا.
ایک جنرلی بتائیے گا جہاں پہ امریکہ کے سٹیک ہوں واشنگٹن وہاں ہونے والی تبدیلیوں کو کتنا کہنا چاہیے کہ مائکروسکوپک انداز میں دیکھتا ہے, اور اسلام آباد کس حد تک ان کی نظر میں ہوگا؟
واشنگٹن کی نظر
جی
سر جس وقت جو واشنگٹن کے اپنے حالات ہیں اگر وہ اپنی نظر ہی دیدی کر لے تو پاکستان دیکھیے افغانستان تک جو ہے وہ بھی پرائیورٹیز میں نظر نہیں آ رہا, وہ ایک ریویو کا پروسیس جو شروع ہوا ہوا تھا ابھی تک قریب بھی نہیں پہنچا ختم ہونے کے, جب پتا چلتا ہے کہ قریب جا رہا ہے پھر اس میں بہت سی دراریں آ جاتی ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ واشنگٹن کے پس منظر میں اس وقت پاکستان کی اہمیت بالکل بھی خاص طور پہ اندرونی سیاست کی اہمیت اس طرح نہیں ہے جس طرح کبھی ہوتی تھی, بلکہ میں آپ کو بتاؤں میں خود اب جیسے آپ نے ذکر کیا پاکستان میں ہوں, یہاں بھی بہت کم بات ہوئی ہے اس دفعہ امریکہ کی, عموماً یہ ہوتا ہے کہ بات کرتے ہیں لوگ کہ جی وہ
امریکہ
پاکستان میں وہی ہوتا ہے کا مائکرو مینج کا سیاست, بہت کم شاید ہی کسی نے ذکر کیا ہو, کیونکہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس وقت خود اندرونی طور پہ اپنی سیاست میں جو ہے وہ ان کا وہاں پہ فوکس ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ کو کوئی اتنا عمل دخل کسی کا خیال ہے کہ اس وقت
موید آپ ڈرائیو بھی کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے کہ میں ہلالی صاحب کے پاس جاؤں ایک آخری سوال آپ میں سے آپ سے کرنا چاہوں گا, اپنے آپ امریکہ میں رہتے ہیں, اسٹیبلش جمہوریت ہے, باقی جمہوریتوں کا آپ نے مطالعہ کیا ہے, یہ جو اقامہ والا ایشو ہے پاکستان کے اندر اس وقت مسلم لیگ نواز کی قیادت یہ اسٹیبلش کر رہی ہے کہ دیکھیں جی کھودا پہاڑ نکلا چوہا مختصراً, لیکن اٹ سیلف اگر یہ برطانیہ کے پرائم منسٹر کے پاس یہ ایسے ڈاکومنٹ ہوں جس سے بینیفٹ ہو یا نہ ہو لیکن اگر وہ ہیڈن رکھے گئے ہیں اور ان کی کسی نہ کسی لیول پہ اہمیت ہے یا وہ اس کو کہنا چاہیے کہ اس کا اعلان نہیں کیا گیا ہے یہاں پہ امریکہ کے اندر ہوں, تو اس کی کیا اہمیت ہوتی کیا ہے بنیادی طور پہ ایک ایسے سسٹم میں جو اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرانا چاہتا ہے یا ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے جو ٹرانسپیرنٹ بھی ہے, کیا اہمیت ہوتی ہے ایسے پیپرز کے نہ شو کرنے کی؟
دیکھیے اسد اگر آپ نے لیٹر آف دا لا پہ جانا ہے بالکل اسٹرکٹلی لیٹر آف دا لا پہ یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا وہ درست ہے, آپ ایک پبلک آفس جب ہولڈ کرتے ہیں جب آپ اپنے پیپرز نامینیشن کے جمع کراتے ہیں اگر اس میں کوئی بھی ایسٹس آپ نے مس ریپرزینٹ کیے یا نہیں بتائے
انڈر اوتھ
تو بالکل آپ لائبل ہیں, اور پاکستان میں تو یہ 62/63 کا ایک بہت ہی امارفس کنٹروورشل سی شک ہے جس پہ پہلے بھی بہت لیبے بہت بچی ہو چکی ہے, تو یہ معاملہ جو ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں بھی, لیکن خاص طور پہ دنیا میں تو عام تام ہی ہوتا ہے, آپ نے دیکھا آئس لینڈ کے وزیراعظم جو ہے پینما لیکس کے فوراً بعد انہوں نے ریزائن کیا, ڈیوڈ کیمرون صاحب نے برطانیہ کے ایک پوری ایکسپلینیشن دی, آپ کو یاد ہوگا ٹام ڈیشل جو ہے یہ ڈیموکریٹ ساؤتھ ڈکوٹا کے سینیٹر تھے, ان کو اوباما صاحب کی ایڈمنسٹریشن پہلی ایڈمنسٹریشن میں وہ سیکٹری لگانا چاہ رہے تھے, اور ان کی کوئی پرانی ٹیکس ریٹرن میں ایک کوئی ایگریکلچرل شاید زمین تھی یا کوئی سیل تھی جو وہ نہیں بتا سکے تھے اس وقت, اس کی وجہ سے وہ انہوں نے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا تھا. تو لیٹر آف دا لا پہ تو یہ بالکل درست ہے. معاملہ صرف یہ ہے کہ جن معاشروں میں, جن انسٹیٹیوشن سسٹمز میں انسٹیٹیوشن ویک ہوں, جہاں ٹیکس ایویژن کا بالکل ایک نارمل, وہاں خطرہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو اتنے لو بینچ مارک پہ نکال دیں گے, تو اب آپ وہی جو میں بات کر رہا تھا کہ اب پھر عمران خان صاحب, پھر جہانگیر ترین صاحب, پھر زرداری صاحب, یہ معاملہ تو پھر چل سے چل ہے. اور اگر یہ اس طرف چلا گیا تو سیاسی قوتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے گربان پکڑنے میں مصروف ہو گئی اگر, تو پھر آپ کو پتا ہے ایک ہی طاقت ہے جس کو فائدہ پہنچتا ہے ان چیزوں کا. تو یہ خطرناک بات ہے پاکستان کے لیے. اب بڑی ضروری ہے کہ پولیٹیکل میچورٹی دکھائیں سیاسی جماعتیں, اور ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی کاروائیاں جو ہیں اس میں کورٹ کو نہ دھکیلیں, ورنہ یہ معاملہ بہت خراب ہوگا. اور اگر پرولونگ انسٹیبلٹی ہوئی تو پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سڑک کے جو لوگ ہیں وہ بھی پھر جمہوریت کے نام کو برا سمجھتے ہیں, اور پھر ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ بہت خطرہ ہوگا پاکستان کی جمہوریت.
بہت شکریہ محید یوسف, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ایزی ہلالی صاحب, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہیں. جہاں پہ محید نے بات ختم کی, میں پہلے وہاں سے شروع کرنا چاہوں گا اور پھر میں آتا ہوں ذرا اندرونی اس کے جو پہلو ہیں سیاست کے یا اس کے جو اثرات سامنے آ رہی ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاست دانوں نے جس طرح سے اس چیز کو اٹھایا ہے, ایسے ملک میں جہاں پہ ٹیکس ایویژن وہ کلچر کا حصہ بن چکی ہو, وہاں اس معاملے پہ وزیر اعظم کو احتساب وہاں سے شروع کرنا یہ مسئلہ بن جائے گا. سیاسی نظام تو شاید اپنی جگہ اس پس منظر میں سیاسی نظام کو خطرہ ہو سکتا ہے, یا صرف سیاست دانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے کہ وہ 62-63 کی کسوٹی پہ جب ان کو پرکھا جائے گا تو مکمل صفایا ہو سکتا ہے, بشمول عمران خان, بشمول آصف علی زرداری صاحب اور بہت سارے جو اسٹالورٹس ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے اندر.
بہت بہت شکریہ. اس میں جو ابھی کا سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آیا ہے, اس سے ایک تو پاکستان کا پولیٹیکل کلچر تھوڑا سا چینج ہوا ہے, جسے آپ ایک لحاظ سے ہم مثبت بھی کہہ سکتے ہیں اس انداز سے کہ روایتی انداز سے پاکستان کے اندر تبدیلیاں سیاست دانوں کے خلاف جو آتی رہی وہ فوج کی طرف سے تھی, کہ فوج آئی, ایک کو ڈیٹا ہوتا تھا اور سول گورنمنٹ کو کک آؤٹ کر دیا جاتا تھا. اس دفعہ ایسا نہیں ہوا, بلکہ عدالت کے ذریعے جو ہے وہ چینج آئی ہے, اور ایک بڑا پروسیس چلا ہے اس سلسلے میں, اور وہ بھی سیاستدانوں کی درمیان مخاصمت کا حصہ تھا جس کی وجہ سے ایسا ہوا. اور آج ملک جو ہے ایک لحاظ سے ابھی تو ایک عمومی سیاست میں استحکام کا شکار ہے, اور نواز شریف صاحب ایک سیاسی طور پر شہید ایک بنا دیے گئے ہیں. پہلے وہ اتنے معصوم نہیں تھے جتنے کہ اب وہ پاکستان کے سیاسی منظر پر ایک بڑی معصوم شخصیت دکھائی دے رہے ہیں. اور پھر اس انداز سے کہ ایک وزیر اعظم اپنی مدت تیسری مرتبہ پوری کر رہا تھا, اور پھر یکدم پاناما کی وہ نظر ہو گئے, اور اس میں جیسے ہر بندہ بات کر رہا ہے پاکستان میں کہ یہ آرٹیکل 62-63 جو استعمال ہوا اور صادق و امین کے سانچے میں لا کر وزیر اعظم کو رخصت کر دیا گیا, یہ پیمانہ ٹھیک نہیں ہے سیاستدانوں کے لیے. اگر پورا تناظر دیکھیں تو یہ بسات اور یہ رسم جو چل پڑی ہے اور جس طریقے سے اس کا استعمال سپریم کورٹ نے کیا ہے, یہ کچھ بہتر انداز سے پاکستان میں نہیں دیکھا جا رہا. اور بلکہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے نہ تو سخت فیصلے کی توقع تھی قوم کو, قوم تو اس طرح سوچ رہی تھی کہ ایک ایسا بیلنس قسم کا ڈیسیژن آئے گا جس سے نہ تو سیاسی استحکامت اثر ہوگا اور جمہوری عمل بھی چلتا رہے گا, اور ایک بڑی ہی محفوظ قسم کی سیاسی تبدیلی آئے گی. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ جو ڈیسیژن ہوا ہے اپنے پیچھے ایک بڑی لمبی تحفظات کی فہرست چھوڑ رہا ہے, اور تبصروں کی یلغار پاکستان میں شروع ہو گئی ہے, جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ کیس بڑی حد تک سیاسی تھا اور آئینی اور قانونی کم تھا. اور اگر یہ اپنی آئینی اور قانونی حدود میں رہ کر اگر یہ دیکھتے کہ اس کے سیاسی اثرات کیا ہونے پائیں گے, تو میرا خیال ہے کہ شاید اس سے کوئی بہتر توقع نکل آتی. لیکن میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے ابھی سیاسی مضمرات پیدا ہو رہے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں, اس سے پچیدگیاں اور گمبھیر صورتحال بنتی ہوئی زیادہ نظر آ رہی ہے, और फिर ये हिस्ट्री भी अभी हमारी, अब आप तो खुद मेरा ख्याल है इन मामला से काफी आगाह है कि आला अदालतों के फैसलों के असरात पाकिस्तान में 1954 से शुरू है और ये 2017 तक हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो नशेब फराज और मद्दो नजर और उतार चढ़ाव में वो पाकिस्तान में इस तरह शरीक रही हैं। और अभी फिर एक ऐसा डिसीजन दे दिया है जो गैर मामूली से भी ज्यादा है, बल्कि एक तबसरा नगार के मुताबिक बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि अगर अदालतें अपनी गैर जानबदारी बरकरार रखती और एहतसाब का अमल एक ऐसे अंदाज से चलाती जिसमें एक शख्स ही नजर ना आता या एक खानदान, बल्कि इसका दायरा वसी होता तो किसी को भी कोई इतराज नहीं था।
सही,
लेकिन
यहाँ भी आप लगता है कि यानी जानबदारी का तासर है और इसलिए बहुत सारे सवालात बजाते खुद अदालत के लिए पैदा हो गए हैं। हमें ज्वाइन किया है दुर्दाना नजम साहब ने, साफी हैं, राइटर हैं, अकाउंटेबिलिटी, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स एंड इश्यूज़ के ऊपर लिखती हैं। दुर्दाना बहुत शुक्रिया, जैसे कहा एजी हिलाली साहब ने कि तबसरों का, तजियों का एक सैलाब है, उस सैलाब में आप अपनी मौज से भी हमें आगाह करें। आपका एनालिसिस क्या है बिफोर, यानी पोस्ट डिसीजन एंड प्री डिसीजन, क्या इन्वायरमेंट था और अब क्या उसका कहना चाहिए कि असर पड़ रहा है, और जो सवालात जन्म ले रहे हैं बराह रास्त जिसका जवाब शायद अदालत की तरफ से आना है लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है नहीं कि वहाँ से जवाब आए, कैसे चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं आपके सामने?
देखिए बात यह है कि ये जो जजमेंट आई है वह इस किस्म के जजमेंट की तो किसी को उम्मीद भी नहीं थी। सब ये समझ रहे थे जैसे इमरान खान बारह कह रहे थे कि जी गिरफ्तारी होगी, अडियाला जेल जाएंगे, ये होगा वो होगा। ऑब्वियसली जिस स्केल का एक मंजरनामा पेश किया जा रहा था उस तरह के, भाई इन्होंने बहुत बड़ी कोई चोरी की है, इनके ऊपर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस हैं, फिर यहाँ तक कहा गया कि जी फॉर्जरी हुई है, फिर ये कहा गया कि फॉन्ट ईजाद नहीं हुआ हुआ था उसको भी इन्होंने मैन्युपुलेट किया है, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स तकरीबन ये बताया गया था। और फिर बार बार आपको शायद याद भी होगा कि मरियम नवाज के हवाले से बात आती थी कि जिन्होंने जालसाजी की है, तो जब इतनी जालसाजी हुई, हर एक ने जाके अंदर झूठ बोला, सबके पसीने निकल गए, जो बाहर आता था वो रोता था, लड़ता था, बात करता था, फिर इनकी अपने आप देखें पार्टी के अंदर इतनी बेचैनी थी, मतलब उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया हुआ था, क्योंकि उनको समझ आ रही थी कि अंदर जो है वो इतनी एक्सटेंसिव किस्म की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उनको पता था कि हम भी वो इतने बेचैन कभी होते ही ना अगर वो ठीक होते, अगर वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे होते, अगर उनकी फर्म ग्राउंड होती तो वो कभी इतने बेचैन ना होते। बेचैनी नजर आ रही थी, वो डरे हुए थे और वो एक एक बिल्कुल वाज़ह था, एवरीबॉडी न्यू, एवरीबॉडी वाज़ सर्टेन कि कोई ना कोई ऐसा मस्बत किस्म का रूलिंग आएगी। लेकिन रूलिंग तो आई, ठीक है, एवरीबॉडी वाज लुकिंग फॉरवर्ड, मैं लोगों से बात करती थी, हर कोई कहता था, जो जो इनके मुखालिफिन थे जाहिर है कि डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डिस्क्वालिफिकेशन होनी, बल्कि लोग तो ये कहते पूरी फैमिली की डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, चले इन्होंने रेस्टोरेंट स्नैप में भेज दिया था, पर किस किस बुनियाद पर डिस्क्वालिफिकेशन की है, दैट्स रियली वेरी लाफेबल। मतलब अकामे के ऊपर आकर, अकामे तो फिर सबके निकल आया ना, तो अच्छा फिर 62 आपने 63 नहीं अप्लाई किया, आपने 62 अप्लाई कर लिया, गालिबन कुछ इस तरह से हुआ है, वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है जी, उसमें क्या है, उसमें मुद्दत होती है, इतनी मुद्दत के बाद आप दोबारा से सियासत शुरू कर सकते हैं, इसमें इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है, मतलब दिस इज इट लुक्स लाइक।
और एक और चीज है, एक और चीज है, जाहिर है अब ये फैसला आ चुका है, यानी जो लोग इससे पहले कोई करीबन 20-25 या एक फिगर 28 का है कि एमएनएज अगर डिस्क्वालीफाई हुए भी हैं तो उनके लिए एक टर्म की उनको अनसीट किया गया है, डिस्क्वालीफाई वो नहीं, लाइफ टाइम नहीं हुए हैं। या तो अदालत को बिल्कुल वाजे करना था कि जिन चार्जेस के ऊपर, किन एविडेंसेस के ऊपर लाइफ टाइम डिस्क्वालीफिकेशन हो रही है, सो इस वजह से बहुत सारे सवाल आते हैं। तारिक चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर साफी हैं, तजियाकार और पाकिस्तान टेलीविजन से अपने प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं। चौधरी साहब बेहद शुक्रिया, आप डिसीजन के ऊपर भी अपने कमेंट्स दे सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा पोस्ट डिसीजन जो सूरत हाल इमर्ज हो रही है उसके ऊपर भी मैं आपकी राय लेना चाहूँगा। क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है जो सवालात अदालत के लिए, बेंच के लिए और खासतौर पे सजा जिस बुनियाद पे दी गई है उस पे जो उठाए जा रहे हैं वो कितने वैलिड हैं और उनके जवाब कहाँ से आएंगे, कहाँ से आने चाहिए हैं?
एक तो याद करूं कि मैं जो कि आपकी गुफ्तगु सुन रहा था और खातून जो हमारी
दुर्दाना नजम जी हां
फरजाना नजम साहब है, एक जो कंफ्यूजन हमारे यहाँ अक्सर बहुत डिस्कशन होती है जी कि 20-25 एमएनएस को डिस्क्वालीफाई किया गया 62-63 की बुनियाद पर, तो याद रखिये वो जो सारे एमएनएस थे या एमपीएस थे वो पूरे ड्यू प्रोसेस से गुजरे, जो हारने वाला कैंडिडेट था उसने वो ट्रिब्यूनल में गया, ट्रिब्यूनल से उसके खिलाफ फैसला आया, फिर वो हाई कोर्ट में गया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर वो अपीलों में गया, तो वो पूरे प्रोसेस के तहत गुजरे। اور اس میں جو ان کے جو مخالفین ہیں ان کی عذرداریاں انتخابی جو ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر معاملہ آگے چلتا ہے.
صحیح.
تو نواز شریف صاحب کے معاملے میں ایک بالکل پیکولر سچویشن ہے کہ یہاں کوئی ڈیو پروسیس اور کوئی پورا پروسیس جو الیکشن جو کسی ممبر اسمبلی کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے اس کو پورا نہیں کیا جائے. ایک اور بڑی جو کہ آپ بحث کر رہے ہیں کہ کوئی وہ لائف ٹائم ڈسکوالیفائی ہوئے یا نہیں, تو ایک پچھلے سال ایک واقعہ ہوا ہمارے یہاں حلقہ این اے 101 میں. جسٹس چیما صاحب تھے جو کہ ایم این اے تھے پہلے
جی.
اور وہاں ایک ان کے جو مخالف کینڈیڈیٹ تھے حامد ناصر چٹھا صاحب کے صاحبزادے, انہوں نے اس کے خلاف ان کے خلاف پٹیشن کی کہ انہوں نے اپنا ایک بینک اکاؤنٹ چھپایا ہے.
ٹھیک ہے.
اس بینک اکاؤنٹ چھپانے کی بنیاد پر وہ سپریم کورٹ سے ڈی سیٹ ہوئے, لیکن ان کو دوبارہ الیکشن لڑنے کا موقع ملا اور انہوں نے مسلم لیگ نون کے ہی ٹکٹ پر دوبارہ الیکشن لڑا. یعنی کوئی لائف
ہم یہی بات کر رہے ہیں جو صاحب, ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگ تو ایک ٹرم کے لیے ان سیٹ ہوئے, تو یہاں پہ پھر لائف ٹائم
نہیں, وہ تو ایک ٹرم کے لیے نہیں ہوئے, اسی
الیکشن ان سیٹ ہوئے, صرف ان سیٹ ہوئے.
اسی نے ضمن میں کہا تھا انہوں نے وہ ایم این اے ہے پھر دوبارہ.
صحیح.
تو یہ دو مثالیں ہمارے یہاں موجود ہیں کہ مختلف موقعوں پر کس طرح سے مختلف فیصلے ہوئے ہیں جو کہ ظاہر عدالتوں کے فیصلے. ایک تو یہ کہ وہ جو سارے ایم این اے تھے وہ پروسیس سے گزرے, دوسرے حلقہ ایم اے 101 میں ایک واقعہ ہوا جس کی میں نے آپ کو مثال دے دی. اب آپ کا بنیادی سوال یہ تھا کہ جی اس وقت کیا سچویشن چل رہی ہے. دیکھیں آج صبح سے پاکستان میں پورے ملک میں اس بات پہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ جو فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ہوا ہے اس کی بیس کیا ہے. ایک تو دیکھیں نا وہ جو بڑے سنگین الزامات تھے اپارٹمنٹس کے اور جو فورجری کے اور پرجری کے, ان کے بارے میں تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ انہوں نے وہ ریفرنسز بھیجنے کا فیصلہ کر دیا.
ٹھیک ہے.
مطلب یہ ہوگا کہ ان کے بارے میں فوری طور پر فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہوگا, یا جو گراؤنڈ موجود ہے یا جو قانون شہادت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ایسی شہادتیں موجود نہیں ہیں جس پر فوری طور پر ڈسکوالیفائی کر دیا جائے.
لہٰذا
وہ معاملہ تو بھیج دیا گیا نیب کے پاس. اب ایک معاملہ اچانک آیا اس وقت سامنے جب جو جی ایچ نے تحقیق کی, جس کے بارے میں جو پہلے دو جج تھے جو الگ ہو گئے تھے جنہوں نے اپنا فیصلہ دے دیا تھا, ان کو اس وقت تک اس کا نہیں پتا تھا اور وہ بعد میں اس کا حصہ نہیں رہے. اب اس میں جو ہے آج لکھا ہے, کل فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے کسی قانون یا قانون کی تشریح کی بنیاد پر نہیں ہوا, جو عوامی نمائندگی کا ایکٹ ہے. ایک ڈکشنری جو ہے وہ اسے کنسلٹ کیا گیا اور ڈکشنری جب اس نے ایک تشریح کی ایک لفظ کی کہ وہ جو ایسٹس ہوتے ہیں اگر آپ نے ریسیویبل لیکن ریسیو نہیں کیے اس کی بنیاد پر ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. اب یہ بڑی عجیب و غریب بحث ہے, ایک ایسا سوال ہے کہ کیا اتنی کمزور شہادت کی بنیاد پر,
جو سب یہ سارے سوالات اٹھا رہے ہیں, ہم نے بھی اٹھائے ہیں, آپ بھی اٹھا رہے ہیں, میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جواب کون دے گا.
اب یہ جو فیصلہ ہے یہ تاریخ کا احساس پہ مگرامت ہو چکا ہے. دیکھیں انہوں نے سبق دوش ہو گئے, چھوڑ دیا سارا کچھ, اب اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے, لیکن اس پہ ڈسکشن جو ہے وہ جاری ہو جاری رہے گی.
اس ڈسکشن کی کوئی آؤٹ پٹ, کوئی فائدہ ہوگا اس سینس میں کہ یہ جو ڈسکرپنسیز ہیں, یہ جو سکم ہیں, یہ کہیں نہ کہیں ایڈریس ہو جائیں گے, اس بحث کا کوئی فائدہ ہوگا؟
نہیں, میرا خیال ہے فائدہ نہیں اس لیے ہوگا, میں وہی اس کیا کہ فیصلہ جو تھا اس پہ عمل درآمد ہو چکا. ایک شخص جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان وہ اس فیز سے نکل گیا, سین سے خالی ہو گیا, الیکشن ہو رہے ہیں, نیا پرائم منسٹر آئے گا. لیکن قانون کو بہرحال اپنی تشریح کرنے کے لیے کبھی نہ کبھی جواب دینا پڑے گا کہ اگر ایک نظیر بن گئی ہے قانون میں جو کہ ہمیشہ آئندہ آنے والی صدیوں تک اس کو کوٹ کیا جاتا رہے گا. جس طرح بھٹو کی پانچ کا کیس ہے, یا جس طرح یہ جو ظفر علی خان کیس تھا جس میں جب وہ ظفر علی شاہ صاحب گئے ایک سیٹ, انہوں نے سیٹ کیا, یہ جو مارچرا لگا ہے کیوں لگا ہے, تو اس کو نہ صرف یہ ہے کہ جائز قرار دے دیا گیا بلکہ اس میں 3 سال مزید دے دیے گئے. اسی طرح جو پرویز مشرف صاحب کو وردی میں الیکشن لڑنے کا موقع دیا گیا تھا, تو اس طرح کے 4-5 مولوی سمیز الدین کا کیس ہے جس میں ضرورت آیا تھا, ان پہ آج تک ڈسکشن ہوتی ہے, دنیا بھر میں ہو رہی ہے, تو ڈسکشن بہرحال ہوتی رہے گی, لیکن عمل درآمد اور وہ ظاہر چلے گئے ہیں, سے فارغ ہو گئے ہیں.
ایسی ہلالی صاحب یہ بتائیے گا, یہ آخری سوال ہے, سیگمنٹ کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے, ایک اوور آل تمام سیاسی جماعتوں کے لیے اس کے اثرات, پھر نواز شریف صاحب کا اپنے بھائی کو نامنیٹ کرنا اگر وہ واپس آتے ہیں, کیونکہ انفارچونیٹلی جب بھی سیاست پہ بحث ہوگی وہ ہلکے جن کی طرف اکثر اشارہ کیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے نام کے اوپر, کیا میاں شہباز شریف صاحب بحیثیت پرائم منسٹر, بحیثیت مسلم لیگ نواز کے سربراہ, وہ ریپیئر کر سکیں گے ان حالات کو جو سبب بنے اگر اس تھیوری کو بائی کیا جائے تو؟
دیکھیں حالات تو جیسے نہیں رہتے اور چیزیں جو ہیں وہ اپنے انداز سے چلتی ہیں. نواز شریف صاحب کو ایک سیاسی دھچکا لگا ہے اور اس سے وہ بہت کچھ سیکھیں گے بھی, بہت چیزیں سواریں گے بھی, لیکن آپ نے یہ جو کہا کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو وہ آگے لا رہے ہیں یا نامزد کر دیا, تو پاکستان کی سیاست میں جو لیگسی ہے وہ تو چل رہی ہے، پیپلز پارٹی دیکھ لیں، اے این پی دیکھ لیں، یا دوسری سیاسی پارٹی دیکھ لیں، یا یہ ساؤتھ ایشیا کی پالیٹکس کا حصہ ہے، تو وہ پارٹی کو ایک بندھن میں رکھنے کے لیے اور اس کے اندر ایک جو اسپرٹ ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے انہوں نے شاید شہباز شریف صاحب کو سامنے لے آئے ہیں کہ کوئی اس میں فرکشن نہ پڑے، اور انہوں نے ثابت بھی کیا ہے پارٹی کا اجلاس کال کر کے کہ کسی قسم کا اس میں رفٹ نظر نہیں آ رہی جتنا کہ باتیں کی جا رہی تھیں. لیکن سپریم کورٹ نے بہت سارے جیسے سوالات جنم دیے اس کے فیصلوں سے، اس میں پارٹیز کی ہر پارٹیز کو موقع دیا ہے کہ وہ اپنا اپنا ریویو کرے اور سیاسی بساط کو ٹھیک کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہتر موقع ہوگا کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کا دامن کھینچنے کی بجائے سیاسی بردباری کا مظاہرہ کریں، سیاسی جو ہے تدبر دکھائیں، اور بہتر ہوگا کہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے سیاسی کشمکش کی بجائے ایک سیاسی رواداری کی طرف چلیں، ایک ایسا پولیٹیکل کلچر بنائے کہ جس میں اگر آج پاکستان کی آرمی سائڈ پہ ہو گئی ہوئی ہے داخل کرنا پسند نہیں کرتے، تو عدالتیں بھی جو ہے وہ خود اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کریں اور وہ سوچیں کہ ان کے فیصلوں سے کس طرح پاکستان کا، پاکستان کی سیاست، معیشت یا سماج جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، اور ہمیں کس طرح کے فیصلے کرنے چاہیے کہ جس سے ملک و قوم کا مستقبل کا بھی خیال ہو کہ کوئی چیز انسٹیبل نہ ہو. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس سے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، یا قوم ایک سوال کر رہی ہے کہ کیوں اس چیز کو سامنے نہیں رکھا گیا کہ اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں سے ماضی میں بھی پاکستان کو بڑا نقصان پہنچا ہے، پاکستان کی سیاست کو بھی نقصان پہنچا ہے. تو اس تناظر کو ہم جدا نہیں کر سکتے اور نہ ہی سیاست سے الگ کر سکتے ہیں. لیکن اب بھی پھر ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کس طرح یہی عدالت جو ہے سیاسی جو پچیدگی پیدا ہوئی ہے اس کو کس طرح دوبارہ لائن پہ لاتی ہے تاکہ اس کا وقار بھی بحال ہو جیسے اعلیٰ عدالتوں کا. لیکن ایک بات جو میں آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا کہ صرف یہ ضروری نہیں کہ اعلیٰ عدالتیں اور ماتحت عدالتیں سیاسی فیصلے جو ہیں وہ دنوں دنوں میں کر دیں، ہفتوں میں کر دیں، لاکھوں کیسز جو پڑے ہوئے ہیں عدالتوں میں وہ بھی
تمام مقدمات کے لیے ان کا بھی تو ایک نظام، ایک میکنزم. مجھے سیگمنٹ کو ختم کرنا ہے لیکن 30-40 سیکنڈ دوں گا میں اپنے پینلس کو، اس کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے پھر اگلے سیگمنٹ پہ جاؤں گا. دردانہ، فائنلی اس کے اب فیصلہ ہو چکا، اس کے اوپر، اس کی ٹیکنیکلٹیز کے اوپر، اس کے لیگل اسپیکٹ کے اوپر سوالات ہیں، اٹھائے بھی جا رہے ہیں، لیکن آپ ذرا بتائیے گا کہ پولیٹیکلی اس کے فائدہ یا نقصان مسلم لیگ نواز کو کیا ہو سکتا ہے؟ جو اس کے پٹیشنر تھے، پیپلز پارٹی جیسے ہے اب وہ بھی میدان کے اندر ہے، اس کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تحریک انصاف کے لیے اس کے کیا فائدے یا نقصان ہیں؟ خاص طور پہ تحریک انصاف کے سربراہ کے بیان بھی سامنے رکھیے گا جس کو پس منظر میں انہیں لوز کینن بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ تو اپنے لیے بھی مصیبتیں کھڑی کر رہی ہیں اور کر سکتے ہیں.
دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ٹرموائل، پولیٹیکل ٹرموائل، انسٹیبلٹی شروع ہو گئی ہے. ابھی تو 45 دن کے لیے یہ وزیر اعظم بنے ہیں، پھر آپ تماشا آپ دیکھیے گا، تماشے کا لفظ مجھے استعمال کرنا پڑ رہا ہے کہ ابھی تو ماڈل ٹاؤن کا قصہ شروع ہوگا، وہ جے آئی ٹی کے اس کے اوپر پریشرائز کریں گے کہ جی اس کی جے آئی ٹی کو باہر نکالا جائے، کیونکہ یہ 1962-63 کی تلوار تو اب تو میان سے باہر آ گئی ہے نا. اب تو وہ خوش ہیں، اپوزیشن جو اپوزیشن چاہتی تھی کہ 62-63 ختم کریں، اب تو دے آر ویری ہیپی کہ جی اس کو نہیں ختم ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیے گا نا، طرفہ تماشا یہ ہوگا کہ جب یہ 120 کے لیے لڑنا شروع کریں گے شہباز شریف صاحب، اب ماڈل ٹاؤن کھلے گا، ماڈل ٹاؤن کی جے آئی ٹی پہ بات آئے گی، اس کے بعد آپ دیکھیے گا ابھی خاقان عباسی صاحب، ابھی ایل این جی کے فراڈ، ان کو پکڑا جائے گا. ابھی تو اتنے تماشے ہونے، اور پی ٹی آئی کو شاید پنجاب کی جو الیکشن ہے اس کے ڈائنامک ابھی پتا نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو آئی جی آئی، ہم 100 باتیں کرتے ہیں جی آئی جی آئی ایجنسیوں نے بنائی، آئی ایس آئی نے بنائی، کبھی کسی نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ایجنسیوں کے بنانے کے باوجود آئی جی آئی ہاری کیوں تھی؟ وہ پنجاب میں بری طرح ہار گئی تھی. کیوں ہاری تھی؟ کیونکہ ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چار چور یہاں سے پکڑ کے، چار لوگوں کو یہاں سے پکڑ کے پی ٹی آئی نے جناب اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر دیا ہے، وہ کینڈیڈیٹس کی یا وہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں جو سیاست چلتی ہے برادری سسٹم کی، وہ یہ کسی خام خیالی میں ہے. یہ دیکھیے گا کہ ان کے ساتھ ان کے ڈائنامکس، الیکشن کے ڈائنامکس اور ہوتے ہیں، پری الیکشن ڈائنامکس اور ہوتے ہیں. جس طرح سے یہ چلا رہے ہیں چیزوں کو نہ اچھا. پھر آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ مارک مائی ورڈز کے کتنی سیاست اس کو عمران خان کو کرنے دیں گے. ابھی تو عمران خان کو 62-63 کا جب سامنا ہوگا نا، جو ان کی بیٹی کے اوپر بات آ رہی ہے، تو وہ پھر بہت ساری چیزیں اب کھلیں گی.
اور اس سے زیادہ یہ کہ 2013 تک اپنی نیازی لمیٹڈ کو اس کا بھی ڈکلیئر نہ ہونا،
اور باتیں جو ہیں وہ ہماری جان چھوٹے اس ساری گندگی سے.
طارق چوہدری صاحب، کوئکلی پولیٹیکل کہنا چاہیے کہ اب اس کے اثرات
پوچھے بغیر ایک چھوٹا سا ایک میں ایک چیز آبزرو کرنا چاہ رہا ہوں
جی
اور آپ میرے ساتھ آبزرو کریں گے. گزشتہ تین عرصے سے محترم شیخ رشید صاحب ایک دعویٰ کر رہے تھے کہ 60 اور 65 ایم این اے جو ہیں مسلم لیگ نون کے
جی
وہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ ٹوٹنے کے لیے تیار ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پرسوں جب وہ وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ لینے جائیں گے وہ 60 لوگ ان کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے, یہ میں نے اور آپ نے مل کے آبزرو کرنا چاہیے. اور کبھی موقع ملا تو سوال ضرور کیجیے گا, مجھے موقع نہیں ملتا آپ ضرور کیجیے گا ان
سے ضرور
60 ووٹ ملے یا نہیں ملے.
ٹھیک 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 ٹھیک. اب آئیے ذرا فائنل 30 سیکنڈ میں آپ سم اپ کر سکتے ہیں, کیا اب فائنل اس کے اثرات کیا دیکھتے ہیں آپ؟
کیا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟
جی جی
دیکھیں میں تو خاتون سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں اب بہت پیچیدگیاں دیکھ رہا ہوں سیاسی افق پر, اور ایسی پیچیدگیاں وہ جسے کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے گانٹھے باندھتے جائیں گے اور پھر ہمیں موقع نہیں ملے گا کہ ہم انہیں دانتوں سے کھول سکیں. بہت شدید ٹرمائل دیکھ رہا ہوں میں سیاسی میدان پر, اور مجھے وہ ٹرمائل جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ہماری اس وقت کیپیسٹی نہیں ہے, ایگزامینیشن کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ہم اس ٹرمائل کو پھر امیکیبلی وائنڈ اپ کر لیں. کھول تو دیا ہم نے, جس کہتے ہیں کھلارا تو ہم نے ڈال دیا ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کو پھر باندھتے کیسے ہیں, اور جب بن جائے گا اس کے اندر سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں یا نقصان ہوتے ہیں, وہ بڑی پریشان کن.
اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کروں گا پھر, صرف یہ کہ یہ نظر بھی آنا چاہیے کہ یہ سلیکٹو جسٹس نہیں ہے, یہ صرف نواز شریف صاحب کے لیے یہ ٹرائل نہیں تھا, یہ اکاؤنٹیبلٹی فار آل جیسے بلاول بھٹو زرداری بھی کہتے ہیں, پھر عمران خان کو بھی اسی طرح اسی چھلنی سے گزرنا ہوگا, اور آصف علی زرداری صاحب کو اور تمام پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرس کو جس چھلنی سے نواز شریف صاحب گزرے ہیں. بہت شکریہ ہمیں سننے کا طارق جوہری صاحب, آپ کا ممنون ہے, آپ ہمارے ساتھ رہے. ایز ہلالی صاحب آپ کے بھی ممنون ہے. درزان آپ اگلے سیگمنٹ میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گی, ایک بریک ہم لیتے ہیں سامعین.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں, اور مختلف پروگراموں کے تحت امریکہ کا دورہ کرنے والے ممتاز پاکستانیوں سے. یہ پروگرام نشر ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے سننے والوں کے لیے ہر جمعرات کو رات 9 سے 9:30 بجے تک ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر, اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. پیشکش یاسمین جمیل.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم. تفصیلی ہم نے بات کی پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر, اور اب ہم بات کرتے ہیں خواتین کے حقوق, خواتین کے لیے جو ماحول ہے پاکستان کے اندر اجتماعی ماحول اس کے اوپر. انفارچونیٹلی ہم پہلے بھی بہت بات کر چکے ہیں, پچھلے ایک ہفتے کے دوران 3 جگہوں پہ ایسے فیصلے ہوئے ہیں جو جرگہ اورینٹیڈ تھے اور اس کے اندر خواتین نشانہ بنی ہیں, اور تازہ ترین فیصلے کے مطابق وہاں پہ چیچا وطنی میں ایک شخص ایک کسی اور خاتون کو وکٹمائز کرتا ہے, اور اس کے جواب میں فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی کم سن بہن کو جو ابھی شادی کی عمر کو بھی نہیں پہنچی ہیں اس کی شادی کر دی جائے. تو صلح صفائی کے لیے بھی خواتین کا استعمال, یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے, لیکن فارچونیٹلی اس کو جس طرح سے ڈیل کیا جانا چاہیے ویسے ہو نہیں پا رہے. قوانین میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں پچھلے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی, پاکستان مسلم لیگ نواز کے بھی دور میں, لیکن وہ اپنی اسپرٹ کے مطابق امپلیمنٹ نہیں ہوتی. قانون کا خوف یا قانون کا احترام اس کا فقدان ہے, یہی وجہ ہے کہ یہ واقعات بدستور رونما ہوتے رہتے ہیں. انالیسس ہم لیں گے, درزانہ نجم پہلے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, جیسے ہم نے کہا کہ وہ ویمن رائٹس ہر ان ایشوز پہ بھی لکھتی ہیں, اور ہمیں رخشندہ ناز صاحبہ نے جوائن کیا, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, لیگل ایڈ اینڈ ویئر سروسز خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے. رخشندہ ابھی تین انسیڈنٹس ہیں, اور تینوں خاص طور پہ پنجاب سے متعلق ہیں. پہلے ملتان میں آپ کو معلوم ہے کہ جرگے نے جو فیصلہ دیا کہ, اور اب جو ہے یہ ایک چیزہ وطنی کے اندر واقعہ پیش آیا, بنیاد طور پہ وہی علاقہ بن جاتا ہے. کیسے اس کا تدارک ہو, اور عوامی سطح پہ کیا کس طرح سے شعور بیدار ہو کہ خاتون کو ایک الگ اینٹیٹی سمجھا جائے, وہ اپنے بھائی کے کیے کی جواب دہ یا اس کی سزاوار نہیں ہو سکتی ہے؟
دیکھیے اویئرنیس تو ہوگی, کیونکہ اویئرنیس تب ہوگی نا کہ تب جب آپ کو ریاستی ریسپانسز آپ کو نظر آئے, کیونکہ اس کی ایک ریاستی اونرشپ بھی ہے. ہمارے لوگ جو ریاستی اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو اتنا برا نہیں سمجھتے, الاؤ کرتے ہیں, اور یہ تو واقعات نکل کر آگے ایسے کئی ایسے واقعات ہوں گے کہ جو میڈیا تک نہیں پہنچ پاتے, کیونکہ یہ وہ ان کیسز کی بات ہوتی ہے جو ایف آئی آر کٹتی ہے یا کسی نہ کسی طریقے سے کوئی وہاں پہ ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ ہوگا تو وہ نکل کر آئے گا. اویئرنیس کا جو ہے نا, اویئرنیس لوگوں کے اندر ہے, لیکن جو ایک ہمارے معاشرے میں پچھلے کچھ عرصے سے ایک جو عدم برداشت کی جو فضا چل پڑی ہے اس میں آپ اپنے اپوننٹ کو کسی طریقے سے بھی جو ہے نا وہ پہنچائیں گے نقصان, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ اس طرح اس کو نہیں پکڑیں گے. آپ دیکھ لیں پچھلے 15 سالوں میں قوانین بھی بنے, جسٹس کمیٹیز بھی بنی اور یہ سب کچھ ہوئے, لیکن جب پیرلل اس کے اندر ایک اور روٹ کاز ہے کہ جب تک آپ کے یہ انفارمل جسٹس سسٹم یہاں پہ پریویل کرتے رہیں گے, چاہے آپ کی جو ہے وہ اویئرنیس ہو یا آپ کے قوانین ہو, یہ اس طرح کی چیزیں نکل کے آتی رہیں گی.
جی اس طرح کی چیزیں نکل کے آتی. دردانہ کیا سلیوشن ہے آپ کے خیال میں؟
جیسے یہ سولوشن تو یہی ہے کہ جسٹس سسٹم کو اسٹرینتھن کیا جائے, لوگوں کو سستا اور فوری انصاف دیا جائے, اور یہ جو پیرلل جسٹس سسٹم چل رہا ہے, دیکھیں انڈیا میں بھی چل رہے ہیں بہت ساری جگہوں پر, ہم کورٹس نہیں بنا سکتے بہت ساری جگہوں پر. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کورٹس تو دور کی بات ہے, پولیس کا سسٹم ٹھیک کریں. دیکھیں نا کورٹ پہ تو وہ بعد میں جائیں گے, سب سے پہلے تو پولیس کرپٹ ہے. آپ کا ایس ایچ او, آپ کا ڈی ایس پی, آپ کا ایس پی, آپ کا ڈی پی او سارے تو ملے ہوتے ہیں اس پورے چکر میں, وہ پیسہ کھاتے ہیں. وہ مضبوط جو اسٹرانگ پارٹی ہوتی ہے اس کے, آپ پہلے پولیس سسٹم کو ریفارم کریں, اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ نہیں ہے کہ ایک ہی سسٹم آپ نے ریفارم کرنا ہے. آپ پیرلل جسٹس, جو پیرلل جسٹس سسٹم ہے وہ انڈیا میں بھی ہے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو پنچایت سسٹم تھا اس کو لیگل آرڈر کے اندر لے آئے ہیں وہ لوگ. مطلب وہاں پنچایت بھی بیٹھتی ہے, پنچایت اپنے فیصلے بھی دیتی ہے, اسی طرح سے کچہریاں لگتی ہیں, لیکن اگر کوئی فیصلہ قانون کے خلاف آتا ہے تو وہ پنچایت کو بند کر دیں گے, اٹھا کے لے جائیں گے, اس کا سارا سسٹم بند ہو جائے گا. تو ان کو بھی دیکھیں, اتنی دور علاقوں میں بہت ساری جگہیں ہیں جہاں ہمارا کلچر ابھی بھی بہت پرمیٹیو کلچر ہے, وہاں بہت ساری چیزیں نہیں جا سکتی, ہم ہر جگہ پہ کورٹس نہیں بنا سکتے. ہم تو فاٹا میں جا کے اپنا کورٹ بنا لیں تو بہت بڑی بات ہے, وہ ہمارا رونا دھونا نہیں ختم ہو رہا, وہ ریفارم نہیں ہم کر پا رہے. تو ہم نے کہا چھوٹے چھوٹے شہروں میں دیہاتوں میں جا کر, یہ اربنائزیشن کی ہمیں عقل نہیں ہے, شہروں کو ہم نے برباد کیا ہوا. مطلب ہمارے ہاں تو کوئی طریقہ کار, کوئی وضع قطع تو ہے نہیں نا. تو کم از کم یہ تو کریں ایز اے فرسٹ اسٹیپ کہ پولیس کو ٹھیک کریں. پولیس کا سسٹم اگر ٹھیک ہو جائے گا تو آدھی سے زیادہ خرابیاں تو وہی ختم ہو جائیں گی.
ٹھیک, اور وہ کہتے ہیں پولیس جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو سماجی رجحانات ہیں وہ
چل رہا ہے,
ایک یہ بھی کہا جو سماجی رجحان ہے پولیس اس سے متاثر ہوتی ہے, اور جب اس نوعیت کے مقدمے جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ پٹیشنر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں.
نہیں دوسرے دیکھیں, اگر ہم یہ سولوشن دیں گے نا جی, جہالت ختم کریں, جہالت ختم کریں, یہ سولوشن نہیں ہے نا, وہ ختم ہوگی اوور نائٹ, اس کے لیے بھی بہت ٹائم لگے گا. لوگوں کو سیولائز کرنا ہے, ان کو انصاف دیں,
یہی چیزیں
سیولائز اگر اگر. اور یہ دوسری بات یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں, وی ہیو ٹو ریفارم دی انسٹیٹیوشن, یہ جس پہ رونا رویا جاتا ہے نا.
یعنی ایک تو انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں اور دوسرا جو ہے وہ بیسیکلی جو سیوک سینس ہے اور تھوڑی سیولائز کرنا ہے لوگوں کو, وہ رکشندہ سم اپ کیجیے گا, یہ دونوں چیزیں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں. اور اس کے لیے کون ٹارچ میں رہے گا؟
نہیں آ رہی تھی تو میں نے دردانہ کی بات کو کٹ کیا
جی,
تو مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ ان کی بات ہو رہی. میں کوئکلی دیکھیں
جی,
میں بینگ اے لائر, کیونکہ میں آج بھی لیگل کیسز کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوں, اس وقت ہماری تحصیل لیول پر بھی عدالتیں موجود ہیں.
صحیح,
پچھلے کچھ دہائی میں عورتوں کی تعداد, ججز کی تعداد بڑھی ہے. میں فیصلے کیسے آ رہے ہیں اس کی بات نہیں کرتی, سسٹم موجود ہے. لیکن اگر دو چیزیں اسٹرانگ ہو جائیں کہ ایک آپ کا ملکی قانون, جو یہ کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں, یہ افیکٹولی واچ ڈاگ کا کام کرے, اور دوسرا ہم بھی تھوڑا سا اپنا رول پلے کریں کہ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے, ہمارے گاؤں میں ہو رہی ہے, تو ہم بھی اٹھ کھڑے ہوں.
ٹھیک,
یہ دو چیزیں جب ہوں گی کہ ہم آواز اٹھائیں گے, اگر ادارے نہیں پہنچ پاتے تو میں تو وہاں موجود ہوں نا.
Exactly.
شہریوں کے اندر یہ تھوڑی سی کمٹمنٹ آ جائے کہ ہم نے یہ زیادتی نہیں ہونے دینی, اور دوسری طرف جو ہے وہ قانون پھر اس شہری کو بھی تحفظ دے اور اس مجرم کو بھی پکڑ کے کٹہرے میں لائے, تب یہ بات ہوگی, اور عدالتیں موجود ہیں.
جی بہت شکریہ آپ کا رکشندہ ناز صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. دردانہ نظم آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. اس سے پہلے کہ اگلے سیگمنٹ پہ جاؤں, خاور ممتاز سیئر پرسن ہے نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن, وائس آف مارکیٹ نے ان سے بات کی اور یہ سوالات ان کے سامنے رکھے, کیا کہتی ہیں وہ؟
اس کے لیے کمیشن نے یہ تو پٹیشن کی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں کہ جرگے کو پورے کو بین کر دیں, خاص طور پہ جو جرگے جو فیصلہ سازی کرتے ہیں لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں جو کر رہے ہیں. تو یہ ہم نے تو کی ہوئی ہے اس کی, اس کو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے وہ موٹو لیا ہوا ہے نوٹس, تو وہ اب اس کو بھی اس پہ بھی آرڈر کریں کوئی. دیکھیے ایک تو ہم اویئرنیس کے طور پہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ کیا قوانین ہیں, دوسرے یہ کہ اس دیکھیں اب جیسے اب یہ ونی میں انڈر ایج لڑکی کو شادی کے دے رہے ہیں جبکہ شادی کی ایک ایج مقرر ہے, مطلب یہ تو قانون کی خلاف ورزی ہے نا. تو جہاں قانون ہے اس کی تو قانون تو کم از کم لگایا جائے نا.
صحیح. یہ سامعین آپ نے گفتگو سنی ہے نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن, اس کی چیئر پرسن تھی خاور ممتاز. سیگمنٹ کو ہم یہاں پہ ختم کریں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بات کریں گے پروگرام کے آخری حصے پہ. جی بریک بتائے گی کس وقت نہیں ہم لے پائیں گے, ڈائریکٹ چلتے ہیں. یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے براہ راست سن رہے ہیں, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ گلروخ, اور پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے شمالی کوریا, اس کا میزل پروگرام امریکہ اور پوری دنیا کے لیے ایک درد سر آپ کہیں کہ وہ بنا ہوا ہے, اور خاص طور پہ اس نے جب سے ایسے ہتھیار بنائے ہیں جو نیوکلیئر ویپنز لے کے جانے کی اہلیت رکھتے ہیں اور وہ دور تک مار کر سکتے ہیں. واشنگٹن کو خاص طور پہ اس پہ تشویش ہے. پچھلے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر اس معاملے پہ جب بھی بات ہوئی ہے, امریکہ یہ توقع رکھتا ہے کہ چین اس میں بنیادی کردار ادا کرے, کیونکہ چین وہ ملک ہے جو شمالی کوریا کے بہت قریب ہے, مالی امداد, بزنس, ٹریڈز ان تمام ایشوز کے اندر, اور چین کا پولیٹیکل انفلوئنس ہے. لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ وہ ایک بار پھر چائنا کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ وہ اس شمالی کوریا کے پروگرام کو روکنے میں بھی ناکام ہیں, اور جس طرح کا رول یا جس طرح کے کردار یا جو کمٹمنٹس وہاں سے آتی ہیں اس کو وہ امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں. انالیسز لیں گے جلدی سے. علی عمران صاحب ہمارے ساتھ ہیں, واشنگٹن بیسڈ جرنلسٹ ہیں اور ان تمام انٹرنیشنل ایشوز پہ گہری نظر رکھتے ہیں. عمران بہت شکریہ آپ کا. چائنا سے ایکسپیکٹیشنز رکھنا ہی کافی ہے یا آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو نارتھ کوریا کو روکنے کے لیے مزید کچھ انیشیٹو بھی لینے پڑیں گے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کل جزیرہ نما کوریا کے اوپر امریکہ کے لڑاکا طیاروں نے بھی پروازیں کی ہیں.
شکریہ.
جی ویلکم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی آ رہی ہے.
جی میں اپنا سوال پیش کر چکا کہ آپ کے خیال میں چین کے اوپر انحصار ہی کرنا ہوگا شمالی کوریا کے جوہری پروگرامز کو روکنے کے لیے, یا اس کے جو نیوکلیئر یا وار ایمبیشنز ہیں اس کو روکنے کے لیے, یا کوئی اور سلیوشن بھی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس؟
جی سلیوشن تو ہو سکتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس, جس میں کہ امریکہ لیڈ کرے گا. اب مسئلہ یہ بہت پیچیدہ ہو گیا ہے کیونکہ یہ کئی دہائیوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. ایک طرف تو نارتھ کوریا جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جو بہت سیکرٹ ہے, نمبر ٹو وہ انپریڈکٹیبل ہیں, اور حالیہ دنوں میں جو انہوں نے میسل کے جو لانگ رینج میسل ہیں ان کے بیلسٹک انٹر کانٹینینٹل بیلسٹک میسلس ان کے جو یہ فائر کیا انہوں نے تجربے کیے ہیں, تو اس سے ایک انہوں نے نہ صرف یہ عملی طور پہ کہا ہے بلکہ ایک بڑی ہی عجیب قسم کی کل انہوں نے بیان بھی دیا ہے وہاں پہ, اور اس میں کہا ہے کہ امریکہ کو خاص طور پہ انہوں نے ڈائریکٹلی خطاب کر کے کہا ہے کہ آپ اپنی جو پالیسی ہے جو سینکشنز کی پالیسی ہے اس کو ختم کریں, اور کوئی ہمارے خلاف ملٹری ایڈونچر نہیں ہونا چاہیے.
صحیح.
تو یہ صاف ظاہر ہے کہ نارتھ کوریا جو ہے جو اتنے کئی سالوں سے اسے آئسولیشن کا سامنا ہے وہ اس سے نکلنا چاہتا ہے, اور اس کے لیے یہ ایک ٹیکٹکس کہہ رہے ہیں یا ایک یہ نیو سانس قسم کی ویلیو جسے ہم کہتے ہیں, تو وہ اس کو یوز کر رہا ہے. اس کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی بھی ہے اور میزائل بھی کافی سالوں سے اس نے یہ کیپیبلٹی حاصل کر رکھی ہے. تو چائنا کا جہاں تک ہے میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کا جو لیٹسٹ جو ٹویٹس ہیں وہ ان کی فرسٹریشن کو ظاہر کرتے ہیں, اور اس میں میں بتا یعنی کہ اس میں کوئی بہت بڑی
وہ انٹرنیشنل سین کے اوپر ہیں یا انٹرنل چیلنجز کے پس منظر میں ان کے جو ٹویٹس ہیں شمالی کوریا کے اوپر وہ اندرونی سطح پہ بھی جو ان کو مشکلات ہیں ان کا آغاز ہے؟
ان کا کاش ہے, اور ان کا ایک ابھی کیونکہ ہم تو ابھی تقریباً چھ مہینے کے قریب ہیں تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ان کی جو ایڈمنسٹریشن اور ان کا جو انداز ہے گورننس کا اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ ایک جب میٹنگ کرتے ہیں تو انہیں کوئی ہوپ فل سائنز نظر آتے ہیں تو وہ اس کو ایک بڑا ہی پرومس کے طور پہ پیش کرتے ہیں, جیسا کہ انہوں نے چائنیز جو صدر تھے ان کے ساتھ جب ملاقات ہوئی ان کی شی جن پنگ سے, تو اس کے بعد انہوں نے بڑے بیانات دیے کہ مجھے بہت اچھا لگا ان سے ملاقات کر کے, انہوں نے وعدہ کیا کہ ہمیں وہ نارتھ کوریا شمالی کوریا کے ایشو پہ ہمیں مدد کریں گے امریکہ کو کہ وہ ریزالو ہو سکے. لیکن وہ ایک تو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو پاسٹ فیلئرز بھی ہیں اس میں کہ وہ اس معاملے کو اتنا لٹکتا رہا
چائنا کی جو ظاہر ہے کہنا چاہیے کہ وہ دا ون اینڈ اونلی سپورٹر دنیا میں, تو چین کے کیا مفادات ہیں شمالی کوریا کے ساتھ کہ وہ اس طرح بلائنڈلی اس کو سپورٹ کرتا ہے؟
دیکھیں چین کے بھی وہی مفادات نہیں, بلائنڈ سپورٹ اس نے کم بھی کیا ہے اور بظاہر اس نے کنڈمنیشن بھی کیا ہے, لیکن کیونکہ وہ اس کے بالکل ساتھ ہے وہ, اور چائنا کے بھی بڑے سیکیورٹی انٹرسٹ بڑھ گئے ہیں جو چائنا کی ترقی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اسٹیٹس بھی بڑھتے جا رہے ہیں. اس نے قومی متحدہ میں بھی امریکہ کا ساتھ دیا, لیکن اب کیونکہ ایک کوریا کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ایسی جگہ پہ جہاں کے انتہائی اہم امریکہ کے جو حلیف ہیں وہاں پہ ہیں, جاپان ہے, ساؤتھ کوریا ہے, اور پھر یہ اگر وہاں پہ کچھ ایکشن بھی کیا جاتا ہے, اور امریکہ نے دیکھیں ابھی جو ڈپلومیسی ان کی چل رہی ہے
وہ 10 سیکنڈ. جی بہت شکریہ آپ کا علی عمران, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے ساتھ آپ موجود رہے, آپ کے مملون ہیں. سامعین, پروڈیوسر تھیں اس پروگرام کی گلرخ, اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.